تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
تیسری حدیث ہے عن جبلۃ بن سحیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصابنا عام سنۃ مع ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يمر بنا ونحن ناكل فيقول لا تقارنوا فان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران. یا جبلۃ بن سحیم یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے زمانے میں ہمارے اوپر قحط پڑا, اس کے بعد قحط کی حالت میں ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے کھجوریں عطا فرما دی کھانے کے لیے, تو ہم کھا رہے تھے تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے, بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں, وہ پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ لا تقارنوا, دو دو کھجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ, ایک ایک کھجور کر کے کھاؤ, دو دو کھجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الاقران, اس واسطے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دو دو کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا. یہ حدیث اور بھی صحابہ کرام نے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو اقران کہتے ہیں کہ تھالی میں بہت سی کھجوریں رکھی ہیں, آدمی وہ دو دو ملا کے ایک ساتھ کھا رہا ہے جبکہ کھانے والے اور بھی ہیں بہت سے, تو اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. منع اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں رکھی ہوئی ہیں یہ جتنے آدمی بیٹھے ہیں سب کی کا مشترک حق ہے, دوسرے لوگ ایک ایک کھا رہے ہیں, تم نے دو دو کھانی شروع کر دی تو تم دوسروں کا حق مار رہے ہو, یہ کرنا درست نہیں. ہاں اور لوگ بھی دو دو کر کے کھائے ہیں, تم بھی دو دو کر کے کھا لو, اور دوسرے دو دو کر کے کھائے ہیں تم تین تین کر کے کھانے لگو, یہ بھی نہ جائے, بلکہ جس طرح اور لوگ کھا رہے ہیں اسی طریقے سے تم بھی کھاؤ. یہ کہ آدمی دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کرے یہ جائز ہے, یہ ہے اصل مقصود نبی کریم. اور اس میں اصول بیان فرما دیا, اصول یہ بیان فرما دیا کہ جہاں کوئی مشترک چیز ہو اور سب لوگوں کے فائدہ اٹھانے کی ہو تو اس میں کوئی شخص ایک آدمی دوسروں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں, کیونکہ دوسروں کا حق اس میں فوت ہوتا ہے. یہ اصول بیان کر دیا تمام زندگی کے شعبوں میں. لوگ سمجھتے ہیں بس اس کا تعلق کھجور سے ہی ہے کہ دو کھجور نہ کھائے ایک کھائے, حقیقت میں اس کا تعلق زندگی کے ہر معاملے میں جہاں بھی اشتراک ہے وہاں یہ اصول لاگو ہوتا ہے. اب آج کل کھانوں میں دعوتوں کے اندر عموماً ایسا ہوتا ہے جو رواج پڑ گیا ہے سیلف سروس کا, کہ آدمی خود اٹھا کر کھانا لے اور کھانا کھائے, تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ میں سارا اپنے اس میں اندھیل لیا اور دوسرے دیکھتے رہ گئے, یہ اسی قرآن کے اندر داخل ہے, تو قرآن کے اندر داخل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تعلیم اس کی دینی ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ایثار سے کام لے, نہ یہ کہ دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالے, وہ چاہے حق کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن دوسرے کے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرے. یہ نہیں کہ بس اپنا اپنا تو ذہن میں ہے کہ مجھے مل جائے دوسرے کو کچھ ملے کہ نہ ملے. یہ دیکھو کہ ہمارے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا یہی مسئلہ, اور فرمایا کہ دیکھو جب دسترخوان پر کھانا آئے تو یہ دیکھو کہ کتنے آدمی دسترخوان پر موجود ہیں, اور جو چیز آئی ہے وہ مناسب طریقے سے کس طرح تقسیم ہو سکتی ہے سب کے درمیان برابر, اس حساب سے لے لو. اس سے زیادہ لوگ ہیں تو یہ اقران میں ڈال, جو جائز نہیں اس لیے کہ دوسرے کا حق نہ. اسی طرح ایک دن مسئلہ بیان فرمایا کہ ریل میں بس میں سفر کرتے ہو, اب ریل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈبا جو ہے اتنے مسافروں کے بیٹھنے کے لیے اس میں نشستیں ہیں. ایک ڈبا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 30 مسافروں کے بیٹھنے کا اور 30 آدمیوں کی نشستوں سے موجود. اب آپ نے کیا کیا کہ پہلے سے جا کر اور 2-3 سیٹوں پر اکٹھا قبضہ جما لیا اور قبضہ جما کر اس کو اپنے لیے خاص کر لیا. نتیجہ یہ کہ خود تو جا کے بستر لگا کر لیٹ گئے اور دوسرا آدمی جو آیا اس کو بیٹھنے تک کوئی جگہ نہیں, وہ کھڑا ہے. تو فرمایا کہ یہ اقران میں داخل ہے اور نہ جائے. وہ تمہارا حق اتنا ہے کہ ایک سیٹ جتنی بیٹھنے کی ہوتی ہے وہ تمہارا حق ہے, اس سے زیادہ تم نے لے لیا تو یہ تم نے اس دوسرے شخص کے حق کو پامال کیا اور دوہرا گناہ کیا. ایک تو یہ کہ تم نے جو ٹکٹ دیا تھا وہ ایک سیٹ کا ٹکٹ تھا, تم نے اس سے زیادہ پر قبضہ کر لیا لہذا جتنا تمہارا حق تھا اس سے زیادہ لے لیا بغیر پیسے کے. اور دوسرا گناہ یہ ہوا کہ دوسرا مسلمان بھائی تھا اس کا حق تلف ہو گیا, اس کو بیٹھنا چاہیے تھا آپ نے قبضہ کر کے اس کا حق تلف کر دیا, دوہرا گناہ ہوا. پہلا حق اللہ پامال ہوا, دوسرا حق اب بندے کا حق, اور یہ ایسا بندے کا حق ہے کہ اس کی معافی بڑی مشکل. اس لیے کہ میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حق العباد جو ہوتے ہیں بندوں کے حق وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے, محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوتا. اب اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور دل میں خیال آیا کہ بھئی یہ غلطیاں ہوئی ہیں, اب کہاں اس آدمی کو ڈھونڈتے پھرو گے جو کسی وقت ریل میں ملا تھا اور اس کا تم نے حق ضائع کر دیا, کہ اس سے معافی کراؤ. معافی کا کوئی راستہ نہیں. اس واسطے اس معاملات کے اندر بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ حکم دیا کہ وصاحب بالجم, صاحب بالجم کے حقوق. صاحب بالجم اسی کو کہتے ہیں جو عارضی طور پر تمہارے ساتھ ہو گیا سفر میں, ریل میں, جہاز میں, بس میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا آ کر, یا مجلس میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہ صاحب بالجم ہے. اس کے حقوق ہیں کہ اس کا حق ضائع نہ کرو اور اس کے ساتھ ایثار سے کام لو. ذرا سی دیر کی بات ہے, سفر ہے, ختم ہو جائے گا, لیکن اس کے اندر ایک گناہ اپنے ذمے اگر لازم کر لیا تو وہ ساری عمر تمہارے نام اعمال میں رہے گا, معافی ہونا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو یہ سب اقران ہے کہ دوسرے کے مشترک چیز سے اس طرح نفع اٹھانا جو دوسرے شریکوں کے حصے کو اپنے اندر لے لے, یہ نہ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو یہ ہوتا ہی ہے اور توجہ نہیں ہوتی ان کی طرف, دھیان نہیں ہوتا, اس کو لوگ دین ہی نہیں سمجھتے. لیکن اب تو بڑے بڑے معاملات کے اندر یہ ہونے لگا. آج کل یہ وبا عام ہے, پھیلی ہوئی ہے کہ کاروبار ہے مشترک چند بھائیوں کا, حساب کتاب کرتے نہیں. حساب کتاب اس لیے نہیں کرتے کہ صاحب ہمارا, ہم تو بھائی ہیں آپس میں, حساب کتاب کرنے کی کیا ضرورت. ایک دوسرے حساب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے, اپنوں میں کہاں حساب کتاب. کچھ ہے نہیں, کس کی کتنی ملکیت ہے, کتنا حصہ ہے اور کتنی تنخواہ ہے, کتنا مہینے میں دیا جائے لیا جائے, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. الٹپ معاملہ چل رہا ہے, اور جب الٹپ کچھ دنوں تک تو چلتا رہا محبت پیار سے, بعد میں دل میں شکوے شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ دیکھو بھائی فلاں کا تو اولاد اتنی ہے وہ زیادہ لیتا ہے کاروبار سے, اور فلاں کی اولاد کم ہے وہ کم لیتا ہے, فلاں کی شادی پر اتنا خرچ ہوا ہماری بیٹے کی شادی پر کم ہوا, اور فلاں نے یہ فائدہ اٹھا لیا فلاں نے, یہ ساری شکایتیں حکایتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور چلے اور اس کو دین سے خارج کر دیا. یاد رکھو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے تو اس مشترک چیز میں ملکیت کا حساب و کتاب رکھا جائے. اگر حساب و کتاب نہیں رکھا جا رہا ہے خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہا ہے. کہتے ہیں حساب ہمارا تو محبت پیار ہے، آپس میں کوئی حرج نہیں. وہ محبت پیار کچھ دن چلتا ہے، اس کے بعد وہ محبت پیار لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایسی لڑائی جھگڑا، ایسا لڑائی جھگڑا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا. پتہ نہیں کتنی مثالیں آنکھوں کے سامنے. ملکیتوں کا امتیاز ہونا چاہیے، یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں، شوہر بیوی کی ملکیت میں امتیاز ہونا ضروری. حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ حضرت کے دو گھر تھے، دو بیویاں تھیں، دونوں کے گھر الگ الگ تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنی دونوں ازواج کا اور میرا ایک ایک چیز میں الحمدللہ واضح ہے ملکیت، کہ یہ میری ہے یا اس بیوی کی ہے یا اس بیوی کی ہے. فرمایا کہ الحمدللہ اس طرح امتیاز رکھا ہوا ہے کہ جو کچھ چھوٹے گھر میں ہے، یعنی چھوٹی پیرانی صاحبہ کے یہاں جو کچھ ہے وہ ان کی ملکیت کر رکھا ہے، جو بڑے گھر میں ہے وہ ان کی ملکیت کر رکھا ہے، اور جو خانقاہ کے اندر ہے وہ تو میری ملکیت ہے. آج اگر دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ سب امتیاز موجود. میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیز میں واضح کرنے کا معمول تھا ملکیت میں. اور مجھے یاد آیا کہ حضرت والد صاحب مرض وفات میں حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے اندر چارپائی ڈالی ہوئی تھی، وہیں پر رہتے تھے دن میں بھی رات میں بھی. تو ہم خدمت میں حاضر رہتے، کوئی چیز لانا لے جانا کوئی خدمت. تو میں نے دیکھا کہ اگر کبھی کوئی چیز دوسرے کمرے سے لے آیا کسی ضرورت سے، فرمایا کہتے بھائی واپس لے جاؤ، وہیں پکڑ دو. اگر ہمیں کچھ دیر ہو گئی بات چیت میں اس کو واپس کرنے میں تو ناراض ہوتے تھے، بھائی تم سے کہا تھا واپس پہنچاؤ، ابھی تک کیوں نہیں پہنچائی. تو کبھی کبھی دل میں خیال ہوتا تھا کہ ایسی کیا جلدی ہے، ابھی آئی ہے ابھی واپس پہنچا دیں گے تھوڑی دیر میں، تو کیا تکلیف ہے، کیا جلدی ہے. تو ایک دن خود ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جتنی اشیاء ہیں وہ ساری میری ملکیت ہیں، وصیت نامے میں یہ لکھا ہوا، لہذا اگر کوئی دوسری جگہ کی کوئی چیز آ جاتی ہے تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ وہ چیز اس کمرے کے اندر، کیونکہ وصیت نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میری ملکیت ہے تو وہ میری ملکیت سمجھی جائے گی، حالانکہ وہ ہے نہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دوسرے کمرے کی ملکیت ہے وہ میری اہلیہ کی ملکیت ہے. تو اس ملکیت میں امتیاز نہیں رہے گا، التباس پیدا ہو جائے گا. اس واسطے اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ تمہیں کہتا ہوں کہ جلدی جلدی واپس جاؤ. یہ ہے جناب، یہ باتیں بڑوں سے سیکھنے کی، یہ سب دین ہے، یہ سب، اور اس کو ہم نے دین سے خارج کر، حساب کتاب چلنا ہے سب علم غلم، کوئی نہ لکھت نہ پڑھت نہ اس بات کا لحاظ کا کتنا نکالا جا رہا ہے کتنا. بھائی ہم تو سب بھائی ہیں، آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں، جس کا جتنا جی میں آئے وہ کر لے. کل کو اسی میں شکایتیں پیدا ہو گئی، وہ تو زیادہ کھا گیا اور میں نے مجھے کم ملا. اسی میں یہ حضور عبدہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے رہا ہے اکرام سے منع فرما رہے ہیں، یہ سب اصول بیان فرماتے مشترک اشیاء. میرے والد ماجد قسم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک ایک بات یاد آتی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ مشترک استعمال کی جو اشیاء گھر میں ہوتی ہیں ان کی ایک جگہ مقرر ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پر رکھی جائے گی. گلاس ہے فلاں جگہ رکھا جائے گا، پیالہ ہے فلاں جگہ رکھا جائے گا، صابن ہے فلاں جگہ رکھا جائے گا. ہمیں فرمایا کرتے کہ تم یہ کرتے ہو کہ وہاں سے اٹھا کے استعمال کیا اور بے جگہ ڈال دیا. فرماتے تھے کہ یہ عمل تم سمجھتے نہیں، یہ عمل گناہ کبیرہ ہے. اس واسطے کہ وہ ہے مشترک استعمال کی چیز. اب دوسرا تمہارا ساتھی آ کر اس کو اپنی جگہ پر تلاش کرے گا اور وہاں پر نہیں پائے گا تو اس کو تکلیف ہوگی, ایزا ہوگی, اور ایزا پہنچانا کسی بھی مسلمان کو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ عمل تمہارا گناہ کبیرہ ہے کہ مشترک چیز کے استعمال کو بے جگہ ڈال دینا. یہ فرمایا بات حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی ذہن دیا بھی نہیں تھا اس طرف کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے. ہم سوچتے یہ دنیا داری کا کام ہے. تو یاد رکھو یہ دین, ایک زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں دین کے بعد کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو. یہ مشترک استعمال میں دوسروں کی عقل کی ہے, تم نے اس کو پریشان کیا. اب دیکھو ذرا, ہم سب غریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں, گھر میں رہتے گھر میں اور رہنے والے بھی موجود, آیا اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ مشترک اشیاء جو ہیں وہ مشترک جگہ پر ہی رہے, کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس میں گناہ کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں, محض بے دھیانی کی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ دین کی فکر نہیں, دین کا خیال نہیں, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں, اور بے علمی ہے, جہالت ہے, لا علم, نواقی ہے. یہ سب دین کا حصہ ہے. بہت میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اوپر بڑی تنبیہ فرمایا کرتے تھے, اور بچپن میں ہمیں ایک بڑی عادت تھی, ادھر سے چیز اٹھائی اور ادھر ڈال دی, پھینک دی, اب دوسرا آدمی پریشان ہو رہا. تو یہ سب یہ گناہ ہے. تو یہ اقران بین التمرتین, دو کھجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانا, بات تو چھوٹی سی ہے تو میں دو کھجوریں ایک ساتھ مت کھاؤ, لیکن ایک پہنچے یا دوسرے کا حق کرا. اب بتائیے کون بتائے گا یہ بات؟ میرے والد ماجد صدر نے بتائی. بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہتے ہوئے بھی حجاب ہوتا ہے, لیکن دین سے میں شرمانے کا مسئلہ نہیں ہے, بات جو حقیقت کی ہے وہ کہنی چاہیے. کہ بیت الخلاء میں گئے اور بیت الخلاء میں غلاظت کو بہایا نہیں اور ویسے چھوڑ کے چلے آئے. تو والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمل گناہ کبیرہ ہے, اس واسطے کہ جب دوسرا آدمی جائے گا اور جا کر اس کو کراہیت ہوگی تو یہ کراہیت اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی, تو ایک مومن کو تم نے تکلیف پہنچا, اور مومن کو تکلیف پہنچا کر تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. میں ایک مرتبہ حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرق پاکستان گیا, ہوائی جہاز کا سفر تھا, تو وہاں راستے میں ضرورت پیش آئی غسل خانے میں جانے کی, تو وہاں غسل خانے میں جو سلپکی ہوتی ہے پانی کی, اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اکثر جہازوں میں لکھا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آنے والے مسافر کی سہولت کے لیے جب یہاں سے واپس جائیں تو یہ سلپکی یا بیسن جو ہے اس کو کپڑے سے صاف کر کے جائیں تاکہ آنے والے کو کراہیت نہ ہو. یہ جملہ آپ کے اوپر لکھا ہوا. تو حضرت والی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہاں پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, اور یہ وہی بات ہے جو میں تم لوگوں سے کتنی مرتبہ کہا کرتا ہوں, یہ اصل میں دین کا حکم ہے, اور اس دین کے حکم کو ان لوگوں نے اختیار کر لیا تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا فرمایا, اور ہم نے چھوڑ دیا اس کو, دین سے خارج کر دیا, دین بس نام رہ گیا, نماز کا, روزے کا, وظیفے کا, تسبیح کا, اور یہ آداب معاشرت یہ سب دین سے خارج ہو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب رکھا ہے, عالم اسباب ہے یہ, اس میں جیسا سبب اختیار کرو گے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. تو مجھے پچھلے سال اتفاق سے میں انگلینڈ جانے کا مجھے اتفاق ہوا, تو وہاں لندن سے ایڈمبرا سفر کر رہا تھا ٹرین کے اندر, تو راستے میں ضرورت پیش آئی غسل خانے میں جانے کی, تو دیکھا تو ایک خاتون انگریز خاتون وہ باہر کھڑی ہوئی تھی اس غسل خانے سے باہر. تو میں سمجھا کہ شاید یہ انتظار میں ہے اور اندر بند ہے غسل خانہ, تو جب یہ فارغ ہو جائیں گی تو پھر میں چلا جاؤں گا. لیکن کافی دیر گزر گئی اور وہ خاتون کھڑی رہی اور نہ اندر سے کوئی نکل رہا تھا نہ یہ اندر جا رہی تھی. بعد میں میری نگاہ پڑی غسل خانے کے اوپر تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ خالی ہے, اس میں اندر کوئی ہے نہیں. تو مجھے خیال ہوا کہ پتا نہیں یہ کیوں کھڑی ہے, میں ان سے کہا کہ آپ اگر جانا چاہتی ہیں تو آپ چلی جائیں یہ خالی ہے. کہا کہ نہیں اصل میں میں ایک اور وجہ سے کھڑی ہوئی. میں نے کہا وہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں اندر تھی, میں پیشاب کے لیے گئی تھی اور میں فارغ ہو گئی, لیکن فارغ ہونے کے بعد ابھی میں نے اس کموڈ کو صاف نہیں کیا تھا, یعنی بہایا نہیں تھا پانی, کتنے میں گاڑی اسٹیشن پر کھڑی ہو گئی پلیٹ فارم پہ. اور یہ قاعدہ ہے کہ پلیٹ فارم پر جب گاڑی کھڑی ہو تو اس وقت پانی بہایا نہیں, بہانا نہیں چاہیے پلیٹ فارم کے اوپر, تو اس واسطے میں بہا سکتی نہیں تھی. تو اب باہر اس انتظار میں کھڑی ہوں کہ جب گاڑی چلے گی تو میں پہلے اس کو فلش کر کے بہاؤں گی اور پھر اپنی سیٹ پر واپس جاؤں, اس لیے اس انتظار میں کھڑی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صرف اس انتظار میں کھڑی ہوئی تھی کہ وہ فلش کرنا رہ گیا تھا, اور وہ بھی قانون کی پابندی کرتے ہوئے وہ پلیٹ فارم کے اوپر, وہ کیونکہ بہانا جائز نہیں ہے قانون, اس واسطے وہ انتظار میں کھڑی. تو مجھے اپنے والد ماجد کر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آئی, وہ فرمایا کرتے تھے اب یہ بات کہ فلش کر کے آدمی جائے یہ دین کا حکم کہ دوسرے آنے والے کو تکلیف نہ, لیکن اس دین کی بات کو اس غیر مسلم نے اس طریقے سے اس کا اہتمام کیا. آج آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی آدمی ہم میں سے جب غیر مسترد چیز استعمال کرے تو کیا کبھی یہ اہتمام ہوتا ہے دل میں؟ چھوڑ کے چلے آدمی, جو آئے گا وہ بھرے گا, وہ جائے اس کا کام جانے. لیکن تو میرے والد ماجد قسم اللہ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو دنیا جو ہے یہ دنیا اسباب کی دنیا, تو یہ باتیں اگر غیر مسلموں نے لے لی اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ دنیا میں تو ان کو ترقی دے, آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ ہے نہیں, لیکن دنیا میں ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ان اسباب کے ماتحت, کہ یہ معاشرت کے آداب جو ہمیں در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے انہوں نے اختیار کر لیا, ہم نے چھوڑ دی. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کے ساتھ ہم تو مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان کا اقرار کرتے ہیں پھر بھی دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں اور دوسرے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, تو در حقیقت وہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمائی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. مسلمان کی چند باتیں جو دنیا کے بہبود سے متعلق تھی وہ اختیار کر لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو, اس کے ذریعے ترقی عطا فرما دی. تجارت میں دیکھو کہ جھوٹ نہیں بولیں گے, امانت دیانت سے کام لیں گے, اللہ تعالیٰ تجارت سے بتا دی. لیکن مسلمان جو ہے اس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور اس کے نتیجے میں نتیجہ یہ ہے کہ دین کو مسجد تک مدرسے تک محدود کر کے بیٹھ گیا اور زندگی کو خارج کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پٹ رہا ہے, روز پٹائی ہوتی اور اپنے دین سے بھی دور ہے اور دنیا کے اندر ذلیل و خوار بھی. یہ سب احکام حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اس کام کے لیے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں, اس کو دین کا ایک حصہ سمجھیں. اقران بین التمرتین کی بات ہے, دو کھجوروں کو ایک ساتھ نہ کھاؤ, لیکن کتنی دور رس بات ہے اور کتنی وسیع اور ہماگیر اس میں اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس میں ہمارے لیے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ احساس اور یہ ادراک پیدا فرمائے, اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے حدیث ہے عن ابی جحیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آکل متکئا. یہ دو حدیثیں ہیں, ایک یہ اور ایک اگلی, جن میں کھانے کی مستحب اور مسنون نشست کا بیان ہے. تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا, ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. اور اس سے اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا مقعیا یأکل التمر, کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس حالت میں کہ آپ نے اپنے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے تھے اور آپ کھجور تناول فرما رہے ہیں. اس میں بیان مقصود ہے کھانے کی مستحب اور بہتر اور مسنون نشست کا. اس میں چند غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں, ان کو دور کرنا ضروری ہے. کھانے کی جو مستحب اور بہتر نشست ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں, وہ یہ ہے کہ آدمی اس طرح کھائے جس میں بیٹھنے کے انداز میں کھانے کی تعظیم بھی ہو اور تواضع بھی ہو, متکبرانہ نشست نہ ہو اور کھانے کی بے توقیری نہ ہو, کھانے کی بے عزتی نہ ہو. یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے, یہ بات اس طرح صحیح نہیں ہے. مجھے کوئی حدیث ایسی نہیں ملی جس میں اکڑو بیٹھ کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ثابت ہو. لیکن یہ جو بیٹھنے کا طریقہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھجور کھاتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, وہ یہ ہے کہ زمین پر بیٹھے لیکن سامنے گھٹنے ایسے کھڑے کر لیے, زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں گھٹنے ایسے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور ایسے تناول فرما رہے ہیں, یہ مراد ہے. اکڑو بیٹھا جس کو اردو میں کہتے ہیں تو وہ مراد نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا میری نظر سے کوئی حدیث نہیں گزری جس میں اکڑو بیٹھنا ثابت ہو, لہذا یہ جو مشہور ہے کہ اکڑو بیٹھ کر کھانا سنت ہے یہ درست نہیں. البتہ یہ بات ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کھاتے وقت تواضع والی نشست ہو, اور ایسی نشست ہوتی تھی کہ جس میں دیکھنے کے اندر جس میں کوئی فرعونیت, کوئی تکبر, کوئی غرورت کا احساس نہ ہو بلکہ ابدیت کا احساس. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ اس طرح کھانا کھا رہے تھے جیسے غلام کھاتا ہے, یعنی نشست آپ کی ایسی تھی تواضع والی جیسے غلام کھاتا ہے, تو اس طریقے سے کھا رہے تھے. اس لیے اس مجموعے سے ہمارے بزرگوں نے اور فقہائے کرام نے جو بات نکالی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی دو زانو جیسے میں بیٹھا ہوں اس وقت دو زانو ہو کر کھائے, یہ زیادہ بہتر ہے. اس میں تواضع ہے, اس میں کھانے کا احترام ہے, اور بسیار خوری کا سدے باب بھی ہے. اس واسطے کہ آدمی جب خوب پھیل کے کھائے گا تو زیادہ کھایا جائے, اور اس طرح بیٹھ کے کھائے گا تو اس میں بسیار خوری کا سدے باب بھی ہو جاتا ہے, اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں فائدہ ہے. اور بعض بزرگ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جسے ایک ٹانگ کھڑا کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بھی اسی میں داخل ہے, تواضع کی نشست ہے, اور اس طرح کھانے میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے. چار زانو ہو کر بیٹھنا کھانے کے سامنے یہ جائز ہے, وہ ناجائز نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, کھا سکتا ہے اس طرح بھی, لیکن ذرا نسبتاً تواضع کے اتنے قریب نہیں ہے جتنی پہلی دو نشستیں ہیں. لہذا عادت اپنی ڈالنی چاہیے کوشش کر کے اس بات کی کہ آدمی دو زانو ہو کر کھائے یا ایک ٹانگ کھڑی کر کے کھائے اور چار زانو نہ بیٹھے. لیکن اگر کوئی آدمی ہے بےچارا نہیں بیٹھا جاتا اس سے اس طرح, یا ویسے بھی اگر کوئی آدمی راحت کے لیے بیٹھے تو کوئی گناہ نہیں, تو ناجائز چار زانو بیٹھ کر کھانا, جیسے کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ چار زانو بیٹھ کر کھانا ناجائز ہے, تو یہ خیال صحیح نہیں ہے, غلط ہے. چار زانو بیٹھ کر بھی کھانا جائز ہے، البتہ اولا افضل یہ ہے کہ دو زانو ہو کر کھائے، کہ اس میں کھانے کی عظمت زیادہ ہے، کھانے کی توقیر زیادہ ہے، تو کھانے کی نشست تو صحیح یہ ہوئی. کرسی پر، میز کرسی پر کھانا، یہ بھی کوئی گناہ نہیں، ناجائز نہیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر کھانے میں سنت کی اتباع کا ثواب ہے اور وہ اقرب الی السنہ، سنت سے زیادہ قریب تر. تو حتی الامکان انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے، جتنا سنت سے قریب ہوگا اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی، اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا، اتنے ہی فوائد زیادہ ہوں گے. کرسی پر بیٹھ کے کھانا ہے میز کرسی کے اوپر تو گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن سنت کا کی وہ برکت حاصل نہیں ہوتی جو زمین پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی شکل میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمین پر بیٹھنے کی دو وجہ، ایک تو یہی کہ اس زمانے میں سادہ زندگی تھی، نیچے بیٹھتے تھے، دوسرا یہ کہ یہ چیز جو ہے نیچے بیٹھ کر کھانا، اس میں تواضع زیادہ، کھانے کی توقیر بھی زیادہ اور تواضع بھی زیادہ. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کرسی پر بیٹھ کر کھائیں گے اور زمین پر بیٹھ کے کھائیں گے، دونوں صورتوں میں اپنی قلبی کیفیت میں زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. زمین پر بیٹھ کے کھائیں گے اس میں تواضع زیادہ ہوگا، طبیعت میں عاجزی ہوگی، مسکنت ہوگی، ابدیت ہوگی، اور کرسی پر بیٹھ کے کھانے میں وہ بات عموماً پیدا نہیں ہوتی. اس واسطے حتی الامکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کے کھائے، لیکن اگر کہیں کہیں کسی وجہ سے موقع پڑ جائے کرسی پر بیٹھ کے کھانے کا تو وہ کوئی حرام اور ناجائز بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر اتنا تشدد بھی ٹھیک نہیں جیسا کہ بعض لوگ اس میں تشدد کرتے ہیں کہ تشدد کیا کرنے کے نتیجے میں کہتے ہیں اس کو حرام ہی بالکل ناجائز سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ نکیر کرتے ہیں، تو یہ بھی اس درجے میں ٹھیک نہیں. بلکہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ زمین پر بیٹھ کر کھانے میں زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے، سنت سے زیادہ قریب ہے، یہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس سنت کو معاذ اللہ مذاق نہ بنایا جائے. اگر کسی جگہ اس بات کا اندیشہ ہو تو وہاں پر اس کے اوپر اصرار بھی ٹھیک نہیں. ایک قصہ سنا دوں آپ کو، دین کی فہم جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، میں یہ بزرگوں کے صحبت سے حاصل ہوتی ہے، میں کتابوں سے نہیں آیا کرتا. میرے بھائی کے ماجد قدس صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا، وہ ایک دن سنانے لگے ہمیں سبق میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور میرے کچھ رفقا گئے دہلی دیوبند سے، تو وہاں جب اترے تو ضرورت پیش آئی کھانا کھانے کی، تو کوئی جگہ ایسی تھی نہیں، تو ہوٹل میں چلے گئے کھانا کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ میں. تو اب ریسٹورینٹ میں تو بیٹھنے کا انتظام سب کرسیوں پہ ہوتا ہے، میزوں پر ہوتا ہے. تو ہمارے دو ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو کرسی پہ نہیں بیٹھے اس ریسٹورینٹ کے اندر، اس لیے کہ یہ سنت زمین پر بیٹھ کے کھانا ہے، ہم تو کرسی پہ بیٹھے. تو وہاں پر انہوں نے یہ چاہا کہ اپنا رومال زمین پہ بچھا کر اسی ہوٹل کے اندر اور وہاں پر کھانا بیرے سے منگوائیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہنے یہاں پر ٹھیک ہے، یہاں پر کرسی پہ بیٹھ کے کھا لو، زمین پہ بچھانے کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ جب سنت سے زیادہ قریب ہے تو ہم کیوں ڈریں، اس میں شرمائیں کیوں؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ شرمانے کی بات نہیں، لیکن ہوگا یہ کہ جب تم یہاں پر اس طرح بیٹھو گے تو اس سنت کو مذاق بناؤ گے لوگوں کے سامنے، اور لوگ جو ہیں اس سنت کی توہین کے مرتکب ہوں گے، اور سنت کی توہین کا ارتکاب اللہ بچائے محض گناہ نہیں، بعض اوقات کفر تک انسان کو پہنچا. اور پھر فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں قصہ سناتا ہوں. بیٹھ گئے پر قصہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے محدث گزرے، ان کا نام ہے سلیمان اعمش، اعمش ان کا لقب تھا، امام اعمش کے نام سے مشہور ہے، بڑے درجے کے محدث ہیں، امام بنی فرحت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، اور بڑے محدث ہیں اور ساری حدیث کی کتابیں ان کی روایتوں سے بھری ہوئی ہیں. اعمش کہتے ہیں عربی زبان میں چوندے کو, جس کی آنکھ میں چندیات ہو, پلکیں گر جاتی ہیں, اس کو ذرا سی بھی روشنی سے اس کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں, اس کو کہتے ہیں اعمش, چوندا جس کو اردو میں بولتے. تو یہ صاحب جو تھے امام اعمش, یہ ان کی آنکھیں چنجائی ہوئی تھی, اس واسطے ان کا لقب اعمش مشہور تھا. تو ایک شاگرد آ گئے ان کے, وہ شاگرد جو تھے وہ لنگڑے تھے, وہ پاؤں سے معذور تھے, اور شاگرد بھی ایسے تھے کہ بعض لوگ تو ایسے شاگرد ہوتے ہیں, بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد سے ہر وقت چمٹے رہتے ہیں, جہاں استاد جا رہا ہے وہاں شاگرد بھی جا رہا ہے. تو جب یہ امام اعمش کے ساتھ امام یہ اعرج یہ نکلتے تو لوگ ان کو دیکھ کر اور کچھ فکرے کرتا, کوئی انگلیاں اٹھاتا, کوئی مذاق اڑاتا کہ دیکھو استاد جو ہے چوندا ہے اور شاگرد لنگڑا ہے, یہ کرتے تھے. تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے شاگرد سے کہ بھائی دیکھو تم ہمارے ساتھ مت رہا, جب ہم بازار جایا کریں تم ہمارے ساتھ مت جایا کرو. کیوں حضرت, آپ کا ساتھ کیوں چھوڑو؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ لوگ جب ہم جاتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چوندا ہے استاد اور شاگرد لنگڑا ہے, تو مذاق اڑاتے ہیں. شاگرد نے کہا کہ مالنا نو جرو یا سمون, نظر مذاق اڑائے دیجیے ان کو, ہمیں ثواب ملتا ہے, وہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان کو گناہ ہوتا ہے. مذاق اڑانے والوں کو ہوتا ہے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں, ہمیں تو ثواب ملے گا, اس لیے آپ کیوں مجھے محروم کرتے ہیں اس بات سے؟ تو جواب میں حضرت امام اعمش نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, عجیب و غریب, جو والد صاحب فرما دیتے, فرمایا کہ نسلم ویسلمون خیر من ان نوجر ویسلمون, کہ ارے بھائی وہ بھی گناہ سے بچ جائیں ہم بھی گناہ سے بچ جائیں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں ثواب ملے ان کو گناہ ہو. اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے, کچھ میرے ساتھ جانا کوئی فرق تو ہے, اگر میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو کوئی نقصان تو ہے, اور اس سے وہ اس گناہ سے بچ جائیں گے مذاق اڑانے کے گناہ, اور میرے ساتھ جاؤ گے تو ان کو گناہ ہوگا اگرچہ ہمیں ثواب ملے گا, لیکن ہمارے مسلمان بھائیوں کو گناہ ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ ان کو گناہ ہو نہ ہمیں گناہ ہو, تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں تو ہمارے ساتھ نہ جاؤ. تو یہ حضرت والد صاحب کا تھوڑا تھوڑا فرماتے ہیں کہ یہ میں نے واقعہ سنایا, اور اس موقع ایسے مواقع پر جہاں گناہ کا کام نہیں ہے, دیکھو یاد رکھو گناہ کا کام ہو تو کوئی مذاق اڑائے یا ہنسی اڑائے پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب جائز نہیں, کوئی فرض کام کرنا ہے اس کو چھوڑنا جائز نہیں, کوئی واجب کام ہے اس کو چھوڑنا مذاق اڑانے کی وجہ سے جائز نہیں, لیکن جہاں ایک مباح کام ہے جائز ہے اور ایک دوسرا اولا اور افضل کام ہے, تو تم اگر دوسرے لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے افضل کام کو چھوڑ دو اور دوسرا مباح کام اختیار کر لو تو اس میں کوئی مداحت نہیں, یہ ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت حکیم الامت مولانا ثانی قرۃ اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کو ضرورت پیش آ گئی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھانے, تو حضرت فرما دیتے کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا ویسے تو کوئی ناجائز تو نہیں ہے, لیکن ایک شبہ اس میں تھا تشبہ کا, کہ انگریزوں کا چلایا ہوا طریقہ ہے ان کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کی جائے. تو ایک مرتبہ ضرورت پیش آ گئی تو حضرت بیٹھے اور کرسی پر اس طرح بیٹھے کہ ٹانگے اٹھا کر بیٹھ گئے کرسی کے اوپر, اور فرمایا کہ بھائی اگر کوئی شبہ تشبہ کا تھا بھی تو وہ اس طرح بیٹھنے سے رفع ہو, اس واسطے کہ وہ دوسرے جو کھاتے ہیں وہ لٹا کے کھاتے ہیں میں اوپر بیٹھ کے کھاتا ہوں, تو یہ رفع ہو گیا. تو ناجائز نہیں گناہ نہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جتنا آدمی سنت سے قریب ہوگا اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی, اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا, لہذا بلا وجہ بغیر ضرورت کے اپنا معمول اور عادت اس کو بنانا کہ آدمی بیٹھ کر کسی پر کھانا کھائے وہ اچھا نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ زمین کے اوپر اہتمام کرے, لیکن کہ جہاں کہیں ضرورت دائی ہو جائے تو پھر بیٹھ کر کھا سکے. اسی طرح کسی نے پوچھا ہے کہ چارپائی پر بیٹھ کر کھانے کا کیا حکم ہے, تو چارپائی پر بیٹھ کر کھانا بھی کوئی ناجائز نہیں, اور کرسی پر بیٹھ کے کھانے سے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کرسی پر کھانا بیٹھ کے کھانے کے چارپائی پر بیٹھ کے کھانا زیادہ بہتر ہے, یعنی ایسی سطح جس میں سے کھانے والا اور کھانا طریقے سے سامنے موجود ہے. لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کے کھایا جائے, انشاءاللہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے, توازو سے بھی زیادہ قریب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سے بھی اقرب ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں سنتوں سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک گزارش کرنی تھی نشست کے بارے میں. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کھانے کے وقت میں باتیں کرنا نہ جائے, یہ بہت کثرت سے لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی. یہ بھی کوئی یہ بھی بے اصل بات, شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں. کھانا کھانے کے دوران ضرورت کی بات کی بھی جا سکتی ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بات کرنا ضرورت کی بات بھی, اور ہمارے حضرت حکیم العمر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل فرماتے تھے کہ البتہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کھانے پر جو باتیں ہوں وہ ہلکی پھلکی ہوں, کوئی زیادہ سوچ وچار کی زیادہ ایسی جس میں کہ انہماک ہو, ایسی بات کھانے کے وقت نہیں ہو. کھانے کا حق ہے, کھانے کا حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق ادا فرمایا ہے تو اس رزق کا حق ادا کرو کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کھاؤ. ایسی بات جو اس انسان کو منہمک کر دے اور اس کھانے کے حق سے غافل کر دے یہ ٹھیک نہیں. ہلکی پھلکی بات جو خوش طبی کی بات ہے وہ بھی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ جو مشہور ہے کہ بالکل خاموش ہو کے کھائے آدمی بات نہ کرے یہ بات درست ہے. اور یہ جو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ٹیک لگا کر نہیں, زمین پر بھی بیٹھا ہو آدمی تو تکیہ پیچھے سے لگا کر یا دائیں طرف ایسے مائل ہو کر یا بائیں طرف مائل ہو کر تکیہ لگا کر کھائے, یہ ادب یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرما دیا کہ میں ایسا نہیں کھاؤں. یہاں تک کہ کرسی پر بھی جیسا میں یاد کر رہا ہوں اگر کبھی کھانے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس میں پیچھے ٹیک لگا کر آگے کی طرف جھک کر کھائے, کیونکہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے کو یہ متکبرین کا طریقہ قرار دیا, یہ طریقہ درست ہے. اور مقعین یعنی اقعاء کی حالت میں جیسے میں نے ابھی آپ کو کر کے بتایا کہ گھٹنے سامنے کھڑے ہوں, یہ اس طرح بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ کسی وقت انشاءاللہ وقت اتنا نہیں رہا, تشبہ کی جو بات ہے کسی نے کہا ہے کہ میرا اس کی تفصیل کر دیں, موقع نہیں ہے اس وقت, وقت کم رہ گیا, انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل کر دوں گا کہ تشبہ کون سا ناجائز ہوا کرتا ہے. لیکن بہرحال جو کھانے سے متعلق امور تھے وہ میں نے بنیادی طور پر عرض کر دیے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس پر واضح ہو گئی ہیں. آگے جو بات آ رہی ہے تو وہ ذرا کچھ تفصیل طلب ہے. وقت کتنا باقی؟ 10 منٹ ہیں, تو میرے خیال میں آج اتنا ہی رہنے دیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے, جو کچھ سنا ہے, جو کچھ احادیث پڑھی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا فرما. اللہم صل علی سیدنا محمد.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.